الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الموبقات، الشرك بالله والسحر. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. صدق اللہ و صدق رسوله النبی الکریم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. بہت محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں سب سے پہلے پڑھی گئی آیہ کریمہ کے ایک حصے کا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو مبارک ارشادات کا ترجمہ عرض کروں گا. سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کا ایک حصہ پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اور دو جو احادیث پڑھی گئی ہیں، دونوں صحیح بخاری سے لی گئی. پہلی حدیث، حدیث نمبر 5764، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نیکیوں کے ذخیرے کو تباہ کر دینے والی ہلاکت خیز چیزوں سے بچو، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور جادو کرنا کرانا ہے. دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح بخاری سے لیا گیا، 2766 اور 6857 دونوں مقامات پر یہ حدیث ذکر کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 7 ہلاک کر دینے والی ایمان کے لیے زہر قاتل نیکیوں کے ذخیرے کے نیچے ثابت ہونے والی مائنز، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، وہ کون سی باتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی اور کو اس کا شریک بنانا، دوسرے جادو کرنا کرانا، تیسرے کسی جان کو جسے اللہ نے حرمت بخشی ہے ناحق قتل کرنا، ہاں یہ وضاحت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی جان اپنی حرمت کھو بیٹھے، مثلا وہ کسی کو ناحق قتل کر دے، تو قصاص کے طور پر قاتل کو عدالت پھانسی کا حکم دے گی، اس لیے کہ اس نے ایک ایسا جرم کیا ہے کہ اس کی جان اب محترم نہیں رہی، اس جرم نے اس کی جان کو محترم نہیں رہنے دیا ہے، وہ اپنے عمل کی وجہ سے اپنی حرمت کھو بیٹھی ہے وہ جان، لہذا دوسری بات، اسی طرح میدان جہاد میں کفار کی طرف سے مزاحمت کرنے والے کافر کا قتل جو مجاہد کے ہاتھوں ہو، اور تیسرے شادی شدہ مسلمان کا بدکاری کا ارتکاب اور اس پر سنسار کرنے کی سزا، یہ دونوں بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کی حرمت کو پامال کر دیا ہے. اب ریاستی اسلامی قانون جاری ہوگا اور ان کا قتل ریاست کے انتظام کے تحت عدالتی حکم کے مطابق درست ہوگا. یہ تین افراد میں نے ذکر کیے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کی حرمت خود کھو بیٹھی ہے، خود ختم کر دی، ان کے سوا کسی کو ناحق قتل کرنا یہ فرمایا موبقات میں سے ہے. چوتھے سود کھانا، کیونکہ یہ سود کھانے والا فرد بھی اللہ تعالی کے ساتھ جنگ پر اتر آیا ہے. میں وضاحت کے طور پر عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے حوالے سے چند احکام دیے ہیں. مثلا پہلا حکم یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. جب اللہ کا حکم تمہارے سامنے آ گیا ہے تو اب اسے چھوڑ دو. دوسری بات، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے پھر بھی ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کا نقارہ بج گیا ہے تمہارے لیے. تیسری بات، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم نے سود لینے سے توبہ کر لی تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے. چوتھی بات، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کا حق مارو اور نہ کوئی تمہاری حق تلفی کرے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اور 276 میں مزید وضاحت فرمائی، فرمایا ان الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں جب اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا. ذالک بھی، پانچویں بات، یہ دوسری بات ان آیات میں، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ خرید و فروخت کرنا بھی سودی کی طرح ہے، اس میں بھی پیسے آتے جاتے ہیں، یہاں بھی پیسے آتے جاتے. تیسری بات جو اللہ نے فرمائی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے بیع کو یعنی شریعت کی تعلیمات کے مطابق خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. فمن جاءه موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف, لہذا جو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا, فلہ ما سلف, تو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے وہ اسی کا ہے. یہ حکم اس وقت تھا جب تک یہ آیت سود کی نہیں اتری تھی. یہ بات اس وقت تھی جب سود کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا. اور فرمایا امرہ الی اللہ, آدمی کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ومن عاد, اور جو لوٹ کر پھر وہی سودی لین دین کرنے لگ گیا, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہ ہیں جہنمی لوگ. ہم نے جو سات چیزیں آغاز میں ذکر کی ان میں سے پانچویں چیز, پہلی تو ہے نا شرک کرنا, دوسرا ہے جادو کرنا کرانا, تیسرا ہے جی ناحق قتل کرنا. میں چاہتا ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ خوب توجہ سے سن رہے ہیں, ناحق قتل کرنا, اور چوتھا ہے سود کھانا, اور پانچواں کیا ہے, وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کا مال کھانا. اس کو بھی ذرا تھوڑا سا کھولتے ہیں اس بات کو. یتیم کا مال ظلمن کھانا بھی حرام ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں ہے, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلمن, جو یتیم کا مال ظلم کرتے ہوئے ناحق کھاتے ہیں, انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا, اور یہ جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہوں گے. یہ کس کا کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے. قرآن کریم کی آیت میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستو, یتیموں کا مال ان کے بالغ ہونے اور سمجھدار ہونے سے پہلے جن چچاؤں ماموں یا بڑے بھائیوں کے پاس امانت کے طور پر رکھا جاتا ہے, ان کے لیے قرآن نے 10 احکام جاری کیے. کتنے احکام؟ ذرا حساس دیکھیے یہ مسئلہ کتنا حساس ہے. 10 باتیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی. پہلی بات سورہ بنی اسرائیل میں ہے, لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن, خبردار یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا, الا بالتي هي احسن, مگر ایسے طریقے سے جو یتیم کے حق میں بہتر ہو. اس لیے کہ یہ مال تمہارے پاس امانت ہے, تم اس مال میں سے کسی کو تحفہ نہیں دے سکتے, تم اس مال کو قرض کے طور پر بھی کسی کو نہیں دے سکتے. پہلا حکم. دوسرا حکم, وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا, وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ, یتیم بالغ اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کی امانت دیانت داری کے ساتھ ان کے سپرد کر. تیسرا حکم, وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, خبردار وراثت میں ملا اچھا مال, اچھی زمین, اچھی جائیداد خود رکھ کر گھٹیا مال, گھٹیا زمین, ڈیڈ پراپرٹی بدلے میں ان کو نہ دو. یہ کون کہہ رہا ہے؟
پٹواری سے مل کر تم آراضی کا ریکارڈ اپنے حق میں درست کر لو گے.
اللہ کے ریکارڈ میں تم درست نہیں کر سکتے.
ان رسولنا یکتبون ما تمکرون, ہمارے نمائندے لکھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے,
جو تدبیریں تم کر رہے ہو.
ان رسولنا یکتبون ما تمکرون, ہمارے نمائندے لکھ رہے ہیں, ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون,
جو کچھ تم کر رہے تھے ہم اس کو لکھتے چلے جا رہے ہیں.
واللہ یکتب ما یبیتون, جو راتوں کو پوشیدہ چھپ چھپ کر
کرتے ہو مشورے وہ بھی اللہ لکھ رہا ہے.
چوتھی بات, ولا تاکلوا اموالہم الا اموالکم انہ کان حوبا کبیرا, اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ گڑبڑ کر کے اس کا کچھ حصہ خود استعمال نہ کرو. انہ کان حوبا کبیرا,
یہ بہت بڑا گناہ ہے.
جب یہ آیت اتری, یہ حکم اترا, تو اس قرآنی حکم پر عمل کرنا صحابہ کے لیے دشوار ہو گیا کہ ان کے لیے ہانڈی ان کے مال میں سے الگ بنائیں, اپنے لیے ہانڈی الگ بنائیں, ان کا آٹا الگ گوندیں, اپنا آٹا الگ گوندیں. جب دشوار ہو گیا تو نیا حکم آیا, فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, پھر جب محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا, چھٹا حکم, اور کبھی ایسا نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال میں فضول خرچی کرتے رہو, فضول خرچی کرتے ہوئے جلدی جلدی کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگیں گے. ساتواں حکم, ومن کان غنیا فلیستعفف, یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہیں وہ تو اپنے آپ کو یتیموں کا مال کھانے سے بالکل بچا کر رکھے, بالکل بچا کر رکھے, بلکہ اپنے پاکیزہ مال میں سے ان کی پرورش پر خرچ کریں. سرکار نے فرمایا, محبوب کریم علیہ السلام نے, انا وکافل الیتیم کہاتین, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن ایسے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں. میں نے مثال کے طور پر انگلیاں اٹھائی ہیں, ورنہ سرکار کی انگلیوں سے کون مشابہت کر سکتا ہے؟ میں نے صرف سمجھانے کے لیے انگلیاں اٹھائی. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ, ہاں اگر وہ سرپرست خود فقرا ہے, محتاج ہے, تو معروف طریقے کار کو ملحوظ رکھتا ہوا اپنا ضروری خرچ یتیم کے مال میں سے لے لے, اس لیے کہ ہر مرتبہ اس کا الگ کرنا اور اپنا الگ کرنا اس کے لیے مشکل ہے. آٹھواں حکم, فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, جب تو ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان کو دیتے ہوئے کسی کو گواہ بھی بنا لو.
اور آگے جملہ ہے, وکفا باللہ حسیبا, اور یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ حساب لینے والا کافی ہے, اللہ حساب لینے والا کافی ہے.
اور نویں بات, ان ہدایات کے آخر میں فرمائی, فرمایا, وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله, اور یتیموں کا مال خرد برد کرنے سے ڈرنا چاہیے, اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر یہ بندہ خود اپنے پیچھے بے بس کمزور اولاد چھوڑے تو مرتے وقت اس کو اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوں گے, وہ اپنی اولاد کی طرف سے کتنا فکر مند ہوگا. تو یہ یتیم بھی تو کسی کی اولاد ہے نا. فَلْيَتَّقُ اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, لہذا ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کیا کریں. اور آخر میں دسویں بات فرمائی کہ اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا, جو یتیموں کا مال ناحق طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, اور ان قریب جہنم کی بھڑکتی آگ میں جھونکے جائیں گے. میرے بزرگوں اور دوستو, اب جو اگلی بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں اس کا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں. الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں, یہ مسجد بھی اہل سنت والجماعت کی ہے. جو بات میں اب عرض کرنے لگا ہوں امت کے تمام طبقات کا اس پر اتفاق ہے, لہذا دھیان سے سنیے. ضروری نہیں کہ جو باپ داداؤں سے ہوتی چلی آ رہی ہے بات وہی برحق ہو, اس لیے کہ ہر نبی علیہ السلام نے جب بھی اپنی دعوت دی لوگوں کے سامنے تو لوگوں نے آگے سے یہی کہا کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے. باپ داداؤں کے طریقے اگر قرآن و سنت سے متصادم ہیں تو پھر پریفر کس کو کریں گے؟ زور سے کہتی, پھر ترجیح کس کو دیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیں گے, پھر اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیں گے. باپ داداؤں کے طریقے پیچھے رہ جائیں گے, اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ اور ارشاد مقدم ہوگا. جیسے یتیموں کا مال ظلمن کھانا حلال نہیں ہے بلکہ جہنم کی آگ ہے, ایسے ہی یتیموں کا مال تبرک سمجھ کر کھانا بھی حلال نہیں. والد اور والدہ فوت ہو گئی, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں, اب اگر دیگر بڑے رشتہ داروں نے یتیم میت کے چھوڑے ہوئے بڑے رشتہ داروں نے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے بیوہ سے پیسے مانگ کر تیجا کیا, ساتا کیا, چالیسویں کا ختم دلایا, دیگیں اور پھل منگوائے تاکہ ایصال ثواب کیا جائے, تاکہ ایصال ثواب کیا جائے, تو سن لیجئے یہ بات کہ میت کا ترکہ وراثت کا مال ہے. کس کا مال ہے جی؟ وراثت کا مال ہے, اور تمام وارثوں کی اجازت کے بغیر ایک وارث کو اسے استعمال کرنے کا حق نہیں ہے. یہ مال جب تک وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا اور تقسیم ہونے کے بعد اپنی ملکیت میں نہیں آ جاتا پھر وہ اجازت دیں. اور سن لیجئے, نابالغ بچے اور بچیاں اگر چچا یا ماموں یا بڑے بھائی کے کہنے پر اجازت دے بھی دیں تو شرعاً ان کی اجازت معتبر نہیں ہے. اب وہ چاول اور وہ پھل تبرک سمجھ کر جو بھی کھائے گا وہ یتیموں کا مال ناحق کھا رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, جیسے رشوت کے مال کو کمیشن کہنے سے رشوت حلال نہیں ہوتی, اسی طرح یتیموں کا مال اس کو تبرک کہہ کر وہ بھی حلال مالداروں کے لیے نہیں ہوتا. میری بات یاد رکھیے, ہمارے ہاں مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے. میں نے کیا کہا ہے جی؟ ایصال ثواب جائز ہے. صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, ان رجلا, ایک آدمی نے قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب کریم علیہ الصلات و تسلیمات کے حضور عرض کیا, ان امی توفیت, میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, اف ينفعها ان تصدقت عنها، اگر میں اس کی جانب سے کچھ صدقہ کروں تو میری والدہ کو کچھ فائدہ ہوگا؟
قال نعم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، فائدہ ہوگا.
قال فإن لي مخرافا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے، مخراف باغ ہے میرا ایک،
وأشهدک أني قد تصدقت عنها، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے وہ سارا باغ اپنی والدہ کی جانب سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایصال ثواب ہو گیا، یہ ایصال ثواب ہو گیا. لیکن ایصال ثواب میں تین باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. میں یہ بات آپ سے درخواست کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ خدا را اس بات کو سمجھو تاکہ یہ رسوم جو ہے ان کو صحیح شرعی طریقے سے ادا کیا جائے. پہلی بات یہ ہے، تین باتیں ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نام و نمود کی خاطر وہ سارا کچھ نہ ہو. نک نہیں رہندا مولوی صاحب، بلادری سے نک نہیں رہندا، پاوے لگ ٹوٹ جائے، نک نو بچاؤ. نام و نمود کی خاطر اگر کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اخلاص ضروری ہے، پہلی چیز ہے اخلاص، اللہ کی رضا مقصود ہو. بے شک کئی دیگیں بنائیں پکائیں، منو پھل منگوائیں، مگر وہ میت کے ترکے یعنی وراثت کے مال میں سے نہ ہو، پہلی بات. دوسری بات، اپنے پلے سے چچا، ماموں، بڑا بھائی اپنے پلے میں سے، یا بیٹا اپنے پلے میں سے مال میں سے منگوائے اور ثواب کی نیت سے منگوائے. اور تیسری بات جو بہت ضروری ہے، پہلا یہ ہے کہ اخلاص ہو، دوسرا یہ ہے کہ میت کے ترکے میں سے نہ ہو، تیسرے یہ کہ وہ پھل اور کھانا غریبوں اور مسکینوں کو کھلائے. کیونکہ وہ دعوت کا کھانا نہیں ہے، وہ خیرات کا کھانا ہے، وہ ایصال ثواب کے لیے کھلایا جا رہا ہے، اور وہ ایک ڈاک ہے جو میں اپنے مرحوم بزرگ والدہ، بھائی، چچا، ماموں کے لیے بھیج رہا ہوں. وہ ڈاک ہے، اور ڈاک آپ جانتے ہیں جب تک سرکاری لیٹر بکس میں نہ پڑے تب تک ڈاک پہنچتی ہے. میں اپنا خط بھیجنا چاہتا ہوں اپنے کسی عزیز کو، اور باہر کسی کوٹھی کے باہر خوبصورت سا لیٹر بکس دیکھ کر اس میں خط ڈال دیتا ہوں، پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ ٹی سی ایس والوں کے پاس آؤں گا، ڈی ایچ ایل والوں کے پاس آؤں گا، یا لیٹر بکس ڈاک خانے میں جاؤں گا. پراپر لیٹر بکس میں جب تک خط نہیں ڈالو گے نہیں پہنچے گی. اور خیرات کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے لیٹر بکس کون ہیں؟ غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں. یاد رکھیں میری بات کہ ختم کی آیتیں پڑھنے سے کھانا اور پھل حرام نہیں ہوتے. بعض لوگ چکر دیتے ہیں کہ جی دیکھو جی ایک کہتے ہیں ختم دا مال کھانا حرام ہے. حرام نہیں ہوتے بابا، ختم کی آیتیں پڑھنے سے، ختم کے کلمات پڑھنے سے کھانا اور پھل حرام نہیں ہوتے. مالداروں کے لیے تو پہلے ہی حلال نہیں تھے، تو آیتیں پڑھنے کے بعد بھی ان کے لیے حلال نہیں ہوں گے، بلکہ کن کے لیے حلال ہوں گے؟ وہ جو لیٹر بکس ہیں. اور لیٹر بکس کون ہیں؟ غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں. ہم یقین کیجئے اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے تقریبات کرتے ہیں، لیکن آ رہے ہوتے ہیں بیچارے پجاروں پر بیٹھے ہوئے مسکین، بیچارے ایم پی اے محتاج، بیچارے میں غلط بات کہہ رہا ہوں کیا؟ ایسا نہیں ہے، بیچارے انتہائی مسکین غریب ہمارے رشتہ دار، جن کی فیکٹریاں ہیں، جن کے کاروبار ہیں، جن کی دکانیں ہیں،
اور اگر کوئی غریب آ جائے بیچارہ جینوئن لیٹر بکس جینوئن لیٹر بکس آ جائے تو اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ہاں یہاں یہ بات ایک اور عرض کروں, حیرانی ہے, اگر اینٹوں کا ٹرک بجری اینٹوں کی پورا ٹرک بجری کا ریت کا یا ٹائلیں جو مسجد کے باہر لگ رہی ہیں یا سیمنٹ اپنے والد کے اصال ثواب کے لیے دینا ہو تو ہم نے کبھی ایسا کہا ہے کہ آؤ جی قاری صاحب اس ٹرک پر بیٹھ کر ذرا ختم شریف پڑھ دیں, اور جب پڑھ لیں تو پانچ سات اینٹیں بھی تبرک کے طور پر آپ لے جائیں, ایک چوڑی بھر کے ریت دی بھی لے جاؤ, بجری دی بھی لے جاؤ, ایک بوری سیمنٹ دی بھی لے جاؤ. کبھی ایسا کیا ہے؟ یار یہ کھانا جب سامنے رکھتے ہیں تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ پھل فروٹ یا پلاؤ یا زردہ یا متنجن جب بن جائے تو سامنے رکھ کر دعا کرانا کیوں ضروری ہے؟ معلوم ہوا یہ دعا کا مسئلہ نہیں ہے, بات کچھ اور ہے, بات کھانے کی ہے. بات کو سمجھیے خدارا, یہ کسی مسلک کی بات نہیں, یہ بات غور سے دھیان سے سمجھنے کی ہے. اعلی حضرت فاضل بریلی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ کلوں کے چنے جو غنی کھاتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. طعام المیت یمیت القلب, میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے. اس لیے کہ یہ ان کا حق نہیں ہے جو صاحب ثروت ہیں, اور صاحب ثروت لوگوں کو بلا کر کھلانا یہ دعوت ہے, اور غم کے موقع پر دعوت نہیں ہوتی, دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی. چھٹی بات, یہ ذرا بات لمبی ہو گئی, چھٹی بات, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھٹی بات جو نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے, والتولی عن الزحف, جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا, میدان جہاد سے پیٹ پھیرنا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا لقیتم الذین کفروا زحفا, جب کافروں کا تمہارا آمنا سامنا ہو جائے میدان جنگ میں, فلا تولوہم الادبار, تو ان کو پیٹھ مت دکھانا. ومن یولہم یومئذ دبرا الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئۃ فقد باء بغضب من اللہ, اور اگر کوئی شخص کسی جنگی چال کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو یا اپنی کسی پلٹن سے ملنا چاہتا ہو, اس کی بات تو اور ہے, مگر اس کے سوا جو شخص اس دن پیٹ پھیرے گا, فقد باء بغضب من اللہ, تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے غضب لے کر لوٹے گا. ومأواہ جہنم, اور اس کا ٹھکانا جہنم ہو. وبئس المصیر, اور یہ بہت برا ٹھکانا ہے. ساتویں بات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات, پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. یہ سات باتیں وہ بم ہیں. میں نے کیا کہا ہے جی؟ وہ کیا ہیں؟ زور سے کہہ دی, بم پھٹنے والا نہیں ہے الحمدللہ, یہاں نام لینے میں کوئی حرج نہیں. یہ سات باتیں وہ بم ہیں جو نیکیوں کے ذخیرے کو بھگ سے فضا میں اڑا دے. سورہ نور میں یہ جو تہمت لگانے والی بات ہے, اس گندے کام کی مذمت کئی آیات میں اللہ تعالی نے نازل فرمائی. ایک آیت نمبر چار میں فرمایا, والذین یرمون المحسنات, جو پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا الزام دھرتے ہیں, ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, اور پھر اپنی بات پر چار گواہ نہیں لاتے, فجلدوہم ثمانی جلدہ, ان کو 80 کوڑے مارو. عدالت ان پر 80 کوڑے کی سزا جاری کرے گی, حد قذف. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, اور یہ آئندہ اس قابل نہیں رہیں کہ ان کی گواہی قبول کی جائے. اولئک هم الفاسقون, یہ بدکار ہیں. دوسری آیت سورہ نور کی آیت نمبر 23 اور 24, فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر زنا کا الزام دھرتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی لعنت ہے آخرت میں بھی لعنت، ولہم عذاب عظیم، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا، یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن خود ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلَهُمْ اور ان کے پائیں پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں، باقیوں کے تو ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف گواہی دیں، یومئذٍ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن ان کو اللہ وہ بدلہ پورا پورا دے گا جس کے وہ مستحق ہے، ویعلمون اور ان کو پتہ چل جائے گا، ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ تعالی ہی حق ہے اور وہ ساری بات کھول دینے والا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حدیث کی تشریح میں تھوڑا وقت زیادہ لگ گیا، بلکہ کافی زیادہ لگ گیا، لیکن میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اور جس کے لیے آئندہ انشاءاللہ العزیز اس پر بات ہوگی، وہ یہ کہ قرآن کریم کی منہیات پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، قرآن کریم میں جن باتوں سے روکا گیا ہے ان کا بیان کرنے کے لیے مختلف صورتیں آئی ہیں، مختلف الفاظ آئے ہیں، یہ بات سب اپنے ذہنوں میں رکھے جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم میں جن کاموں سے روکا گیا ہے، جن باتوں سے روکا گیا ہے، ان کا بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں، مختلف صورتیں آئی ہیں، مختلف شکلیں آئی ہیں۔ پہلی بات، زیادہ تر احکام لائے نہیں کے ذریعے آئے، لا لائے نہیں، نہیں والا لا، نہیں کس کو کہتے ہیں، المنع، نہیں کا لفظی معنی ہے رکنا، روکنا، منع کرنا، اور نہیں کا اصطلاحی معنی ہے هو القائل لغیره لا تفعل على سبیل الاستعلاء، کسی بڑے کا کسی دوسرے کو کسی کام کے چھوڑ دینے کا مطالبہ کرنا۔ بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا اللہ، جس کام سے روک دے، نہیں۔ اس کی مثال سمجھیے، مثلا اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے، ناحق طریقے سے مت کھاؤ، لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، ناپ تول میں گڑبڑ مت کرو، لا تعصوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، ڈاکے ڈال کر لوٹنا یا زبردستی ناجائز ٹیکس لینا یہ فساد میں آتا ہے، نہ کرنے کا حکم، نہ کرنے کا حکم، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، لا ہر جگہ لا آ رہا، لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ صاحب اتقان، انہوں نے اف کے تین معنی کیے ہیں، انہوں نے اف کے کتنے معنی کیے ہیں، جوانوں میرے بیٹو، خدا کے لیے اس بات پر توجہ دو، لا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، اس کے تین معنی ہیں، ایک یہ کہ ان سے گھبراؤ نہیں، ان سے گھبراؤ نہیں، دوسرے انہیں کبھی یہ نہ کہو کہ تم نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے، تمہارا برا ہو تم نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے۔ تیسری بات، اف کا معنی یہ ہے کہ میری جان چھوڑو کدو مرو گے، ان سے اکتا نہ جانا، یہ ہے اف کا معنی. پھر کہا لا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت، لا تبذر تبذیرا، بےہودہ کاموں میں مال مت اڑاؤ، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاک، بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو. پہلی بات کہ لائے نہیں کے ذریعے سے کسی کام سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے. یہ لا، لا کا حرف جو ہے وہ ہر جگہ نہ کرنے کا آرڈر دینے کے لیے نہیں آتا، بلکہ کبھی کسی چیز کے نہ ہونے کی اطلاع دینے کے لیے بھی آتا ہے. جب اطلاع دینے کے لیے آ رہا ہو تو اس کو لائے نفی کہتے ہیں، لائے نفی، جیسے لا الہ الا اللہ، یہ اطلاع ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کو لائے نفی کہیں گے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو حج کے لیے جائے اس کو اس کے لیے ہے یا کہ وہ تین کام نہیں کرے گا، ایک تو بےہودہ گفتگو نہیں کرے گا، دوسرے گناہ کا کوئی کام نہیں کرے گا، اور تیسرے جھگڑا نہیں کرے گا. دوسری صورت، قرآن کریم میں کسی کام سے روکنے کے لیے لار نہیں آتا، بلکہ نہیں کا لفظ آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے جی؟ نہیں کا لفظ. جیسے وینہا عن الفحشاء والمنکر والبخش، ینہا یہ نہیں کا فعل مضارع ہے. سورہ نحل کی آیت 90 میں فرمایا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبخش، اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے اور ظلم سے. تیسری صورت، کبھی یہ ہوتا ہے کہ لفظ حرام لا کر اس سے روکا جا رہا ہوتا ہے. کیا لا کر جی؟ لفظ حرام لا کر روکا جاتا ہے. جیسے احل اللہ البیع، اللہ نے خرید و فروخت حلال کی ہے، وحرم الربا، اور ربا کو حرام کیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں ہے انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی. حرام کا لفظ لا کر. سورہ اعراف میں ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، میرے رب نے کھلے عام اور پوشیدہ طور پر بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا. یہاں حرام کا لفظ آیا. پہلے میں نے عرض کیا لا لفظ آیا ہے نہیں کا، اور دوسرا نہیں کا لفظ آیا ہے، اور تیسرے حرام کا لفظ آیا ہے، اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالی، ہاں ایک اور مثال، چوتھا یہ کہ لفظ اجتناب کے ذریعے سے اس کو اس سے روکا جا رہا ہے. اجتناب کا لفظ، فاجتنب الرجس من الاوثان، بتوں کی پوجا، بتوں کی پوجا کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اجتنبوا قول الزور، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو اجتناب بچاؤ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جوا، یہ شراب، یہ استانوں پر نذرانے چڑھانا، اور یہ تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب شیطانی کام ہیں. فاجتنبوہ، ان سے بچو. فاجتنبو، اجتناب کے ذریعے سے کسی چیز سے روکا جاتا ہے، اجتناب کے لفظ کے ذریعے سے کسی چیز سے روکا جاتا ہے. اور پانچویں صورت یہ ہے کہ حلال ہونے کی نفی کر کے حرام ہونے کا بتایا جاتا ہے. حلال ہونے کی کیا ہوتی ہے؟ نفی. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال نہیں کیا ہے کہ عورتوں کو زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھے. لا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا یخاف الا یقیم حدود اللہ، جو مہر تم نے اپنی عورتوں کو دیا ہے اب ان سے واپس لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. یہ بھی روکنے کا انداز ہے، یہ بھی روکنے کا انداز ہے. اڑیے اے مہر ساڑھے خاندان چ کڑیاں مہر نہیں لینی ہوندی ہیں. ساڈے رواج نہیں ہے مہر رکھن دا, یہ معاف کر دئیدا ہے, یہ جبر ہے روایتی, یہ روایتی جبر ہے اور یہ حرام ہے. لا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا, قرآن کہہ رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269, بیوی کو جو مہر دیا ہوا ہے وہ ان سے واپس لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے سوائے خلع کی صورت کے. فَإِن طَلَّقَ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ, جب کسی نے تین طلاقیں دے دی اپنی بیوی کو, تمام جو جو جس جس نظریے کے مطابق لوگ ہیں, میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ طلاقیں تین ہو گئی پوری گنتی کی, تو اب وہ عورت پہلے مرد کے لیے حلال نہیں ہے. یہ بھی ایک منع کرنے کا طریقہ ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, خدا را ان مسائل کو ذہنوں میں رکھیے. میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ سات مہلک اعمال ہیں, کتنے کام, نیکیوں کو برباد کرنے والے کتنے کام ہیں, سات. نمبر ایک, زور سے کہیے, شرک کرنا اللہ کے ساتھ, اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو اس کا شریک ماننا. نمبر دو, جادو کرنا یا کرانا. نمبر تین, ناحق کسی کو قتل کرنا. نمبر چار, سود کھانا. نمبر پانچ, یتیم کا مال کھانا, ظلمن کھائیں تب بھی اور تبرک سمجھ کر کھائیں تب بھی. اور چھٹا, میدان جہاد سے پیٹ پھیرنا. اور ساتواں, پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا الزام دھرنا, تہمت دھرنا. اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.